والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کے تاخری مضامین ذکر کیے جا رہے تھے اور آیت نمبر 188 تک کا خلاصہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ذکر کر دیا گیا۔ آج ایک اہم واقعے کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے اور آیت نمبر 90 تک اور وہاں سے لے کر آیت نمبر 193 تک اسی واقعے کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کے حوالے سے ہے، لیکن مفسرین نے اس رائے کو رد کیا اور یہاں پر وہ روایات اور وہ بحث اور وہ باتیں جو حضرات انبیاء کی جانب منسوب کی جاتی ہیں اس سے متعلق چند ضروری اصول یہاں پر ذکر کیے گئے، اور بالخصوص وہ روایات جو اسرائیلی روایات کہلاتی ہے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور آپ کی احادیث مبارکہ کے علاوہ کچھ ذخیرہ ہماری کتاب تفسیر کے اندر اور بعض احادیث کی کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ اسرائیلی روایات بھی درج کی گئی ہیں۔ اسرائیلی روایات کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب کچھ واقعات یا ان کے فرامین سے متعلق کچھ باتیں ان کی جانب منسوب ہیں کہ حضرت ابراہیم نے یوں فرمایا، حضرت عیسیٰ نے یوں فرمایا، حضرت موسیٰ نے یوں فرمایا، یا حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس قسم کا واقعہ ہوا، یا اس دور کے اندر دور عیسوی میں یا دور موسوی میں یا دور ابراہیمی میں، یا حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ ہم جو بنی اسرائیل کے اندر تمام شمار ہوتے ہیں، یوں تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی کا نام ہے کیونکہ یہ اسرائیل کا لقب جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کا نام عبداللہ، اسرائیل عبداللہ کے معنی میں ہے، اور یا بنی اسرائیل کہہ کر قرآن نے جہاں بھی خطاب کیا ہے تو وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو خطاب کیا گیا ہے. تو اب وہ روایات جو اسرائیلی روایات کہلائی جاتی ہے جو ان انبیاء کی جانب منسوب ہیں, حضرت عیسیٰ کی جانب منسوب ہے, یا ان اس دور میں جو پیدا ہونے والے حالات, اس کسی حالات کی تفصیل یا کسی خاص واقعے یا کسی خاص لمحے کی جانب اشارہ کرنے کے حوالے سے, وہ تمام باتیں اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں. ان میں اکثر حصہ ہمارے نزدیک قابل رد ہے, قابل قبول نہیں ہے, نہ بطور نصیحت کے احکام کے تو ہو نہیں سکتا. احکام کے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی وسعت میں لے کر آئے ہیں, تو امت مصطفیٰ کریم پر انہی احکام کی اتباع اور انہی احکام تکلیفیہ کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کا تمسک ہے. تو پہلی بات یہ کہ اسرائیلی روایات اگر احکام کے حوالے سے ہوگی یا کسی بات شرعی حدود کے حوالے سے ہو تو وہ ہمارے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ شریعت ان کی تمام احوال گویا کہ منسوخ ہو چکے ہیں. رہے وہ واقعات جو قرآن کے کسی آیات, قرآن کوئی ذکر کر رہا ہو اور اس کی تشریح و تفسیر کے اندر اگر کوئی مفسر وہ واقعہ لکھ دے, اور وہ واقعہ محض اعمال کے حوالے سے ہو, احوال کے حوالے سے ہو, نصیحت کے حوالے سے ہو, زجر و توبیہ کے حوالے سے ہو, اور ڈرانے کے حوالے سے ہو, یا نصیحت اور نیکی کا جذبہ بڑھانے کے حوالے سے ہو, تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط رکھنا ضروری ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نصیحتی کلمات کو ہم لے لیں اور وہ نصیحتی کلمات کسی نبی سے منسوب ہوں یا کسی امت کے فرد سے منسوب ہوں, اور اگر کسی نبی سے بھی منسوب ہوں تو وہاں پر یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اسرائیلی روایات کے اندر من گھڑت باتیں بہت زیادہ شامل کر دی جاتی ہیں. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی واقعہ نبی کی جانب منسوب ہے کسی آیت کی تفسیر کے دوران, تو ایسا نہ ہو جائے کہ وہ واقعہ ہم قبول کر لیں اور اس میں ایسی بھیانک باتیں ہوں جو نبی کے لیے تصور ہی نہیں کی جا سکتی. نبی سے متعلق جو اسلامی نظریات ہیں عصمت کے ہیں, یا جس طرح میں نے محرم الحرام کے خطبات کے اندر آپ کی خدمت کے اندر اہل سنت کے مسلم نظریات جو نبوت سے متعلق ہیں, اور شاہ فضل رسول بدایونی اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تحقیقات, اور اس سے پہلے پھر اللہ تفزانی رحمۃ اللہ علیہ, قاضی عاز رحمۃ اللہ علیہ, علامہ خفاجی علیہ رحمہ اللہ علیہ قاری, ان تمام جو اجماعی طور پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ الحق محدث دہلوی, اجماعی طور پر نظریات پیش کیے ہیں اس سے متعلق کہ کیا چیزیں نبی میں ماننا ضروری ہے اور کن چیزوں سے نبی کو پاک جاننا ضروری ہے. ان عقائد کے ساتھ اگر وہ اسرائیلی روایات متصادم ہو جائیں گی تو پھر ہم عصمت اور نبوت کے ان ضروری عقائد کو لیں گے اور ان روایات کو چھوڑ دیں گے. تو میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک قانون میں نے آپ کی خدمت کے اندر ذکر کیا ہے. اب اس قانون کے تناظر کے اندر یہ آیت کریم اگر ہم دیکھیں جو آیت نمبر 91 تک چلتی ہے, تو ایک بڑا بھیانک سا تصور بعض روایات کے اندر پیش کیا گیا ہے جس کو ہمارے علماء نے رد کیا ہے. یعنی یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تقاضا بشری کے اعتبار سے اپنی بے چینی کو ذکر کیا, تو اللہ رب العالمین نے سیدہ حوا کو پیدا کر کے اور ان کے ساتھ آپ کو متعلق کر کے آپ کے قلب و جگر کا سکون پیدا کیا. اب دونوں میاں بیوی کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ جناب کوئی اولاد کا سلسلہ ہو جائے, تو قرآن کریم نے یہاں پر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جب ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری اولاد ہونی چاہیے, تو قرآن کہتا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا, تو جب مرد غالب ہو گیا عورت کے اوپر اور اس پر ایک خفیف سا حمل طاری ہو گیا, فمرت بہ, اور وہ اس کے ساتھ چل پڑی, تو قرآن کریم یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ دونوں نے, جب عورت حاملہ ہو گئی تو دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے حمل کے اندر اور میرے حمل میں جو بچہ ہے, اور اگر وہ نیک ہوگا تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ضرور ادا کریں گے, اور فلما آتا ہوں ما صالحا, اور اللہ رب العالمین نے جب انہیں نیک بچہ عطا کر دیا, شرکا آفی ما آتا ہوما, تو اس جو اللہ نے بچہ عطا کیا تھا اس کے ساتھ وہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فتعال اللہ عما یشرکون, تو اللہ رب العالمین شرک ان باتوں سے بہت بلند ہے. تو یہاں پر تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں جب تقاضا بشری کے اعتبار سے بے چینی پیدا ہوئی تو حضرت سیدہ ہوا کو پیدا کیا گیا اور اس عورت کے ذریعے آپ کو تسکین پہنچائی گئی, اور جب اولاد کی خواہش ہوئی اور حضرت آدم کے ذریعے سیدہ ہوا علیہ السلام حاملہ ہوئی, تو انہوں نے یہ بات ذکر کی, یہ واقعہ ہے جو میں بتا رہا ہوں, یعنی یہ روایت پیش کی جاتی ہے اکثر کتابوں کے اندر ہے. تو اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت سیدہ حوا نے خلوت میں یہ کہا کہ اگر ہمیں اللہ نیک بچہ دے گا تو ہم اللہ رب العالمین کا بہت شکر ادا کریں. اور قرآن کریم نے جو ذکر کیا اس کی طرف اس روایت کے اندر یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو گئی یا حمل میں آ گئی تو شیطان ان کے پاس آیا. یعنی اس روایت کے اندر یہ کہ سیدہ حوا کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں اس بچے کی وجہ سے, یا انہیں اولاد کی تمیز نہیں تھی, اس روایت میں یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیٹ میں ہل جل جو ہو رہی ہے اور یہ حرکت جو ہو رہی ہے اور یہ درد و تکلیف ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے ان سے کہا سیدہ حوا سے اس روایت کے اندر ہے کہ تم ایسا کرو کہ اس کا نام عبد الحارث رکھ لو, تو اگر تم اس کا نام عبد الحارث رکھ دو گے تو اطمینان کے ساتھ یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو معاذ اللہ اس روایت کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے گویا کہ اس بچے کے لیے نام تجویز کیا عبد الحارث, اور حارث جو ہے وہ جنت کے اندر ابلیس کا نام تھا, جہاں پر اس کا نام عزازیل تھا وہاں پر اس کا نام حارث بھی تھا. تو اب اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ تم دونوں تو شرک کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ شرک سے بلند ہے. تو یہ روایت اکثر مفسرین جو توجہ نہیں کرتے اور اس روایت کو اس آیت کی تفسیر کے اندر پیش کر دیتے ہیں, جبکہ ہمارے علماء نے شدت کے ساتھ اس روایت کا رد کیا ہے اور اسے مردود قرار دیا ہے, اس لیے کہ اس روایت لینے سے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے عقیدے پر حرف آتا ہے, کیونکہ حضرات انبیاء کرام سے شرک کا صدور ہونا یہ محال بالذات ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ صورت تو بن سکتی ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ممکن الوجود ہو, یعنی ممکن بالذات ہو یا ممکن الوجود ہو, اور محال بالغیر ہو, یعنی اس کے اندر ہونا, اس کے اندر اس کیفیت کا ہونا یہ ممکن ہو لیکن اس سے صادر نہ ہو سکے, یہ کیفیت ہوتی ہے. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک چیز یوں ہوتی ہے کہ محال بالذات اور ممتنع بالغیر, کہ اس کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہوتی نہ وہ ظاہر ہو سکتی ہے. تو یہ شرک اور یہ تمام قبائح, اس کے بارے میں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ انبیاء کے لیے ممکن بالذات بھی نہیں ہے کہ بعد میں یہ صادر نہ ہو سکے, بلکہ فرمایا یہ محال بالذات اور ممتنع بالغیر, یعنی سرے سے یہ چیز ہے ہی نہیں, یعنی خلاف اولا اور ان تمام چیزیں جو ان کی شان کے مطابق ہے اس کا صدور ہونا ان کی ذات کے اندر ممکن ہے, اسی لیے وہ اسے استناب کرتے ہیں اور عقیدہ عصمت نکھر کے آتا ہے, لیکن شرک یا کفر کا صدور ہو جانا یہ محال بالذات ہے. تو لہذا اس آیت کے تحت جن مفسرین نے اس چیز کو لیا ہے تو کثیر مفسرین نے ان عقیدے کو رد کیا اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کرے معاذ اللہ اور اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نبی کا تعلق براہ راست ہما وقت جو ہے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہوتا ہے, اور ایک شخص جو صالح ہوتا ہے اور سلیم العقل ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ واقف ہوتا ہے. تو جس کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا ہے اور جس نے اپنی ایک طویل عمر جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں اور ریاضت میں گزاری ہے اور اس نے جنت کے اندر بسر کی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے آنے کا سفر بھی یاد نہ ہو؟ ابھی اس نے ایک عرصہ لمبا گزارا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, ایک عرصہ اس نے 300 سال سے زیادہ کا گزارا ہے اپنے رب کے حضور استغفار کرتے ہوئے, توبہ کرتے ہوئے, رجوع کرتے ہوئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اس کے بعد وہ اپنے رب کو بالکل فراموش کر دے اور معاذ اللہ شیطان کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھ دے اور عبدیت کی نیت جو ہے وہ شیطان کی طرف کر دے؟ تو ہمارے علماء نے اس کو شدت کے ساتھ اس کا رد کیا ہے. علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کے کئی حوالے پیش کیے ہیں اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ انہوں نے بھی بڑا اس کا محاکمہ کیا ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر نے, علامہ راضی نے, ہمارے دیگر علماء نے اس کا رد کیا اور فرمایا ایسی روایت قابل اعتبار نہیں ہے. یہ ضمن میں اس کی تشریح انشاءاللہ آگے جا کے پیش کروں گا, اس لیے وقت مختصر ہوتا ہے, لیکن ایک ایک چیز جو آیات سے متعلق ضروری ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے گوشوں کو اور اس کے سیاق و سباق کو آپ کو بتاتا چلوں تاکہ کہیں آپ کا واسطہ پڑ جائے یا کبھی آپ کو تحقیق کرنا چاہیں تو یہ باتیں آپ کے علم کے اندر ضروری ہوں. تو لہٰذا آیت نمبر 179 اور 90 اور یہاں سے لے کر 93 تک جو اس واقعے کے اندر جو ذکر ہے کہ ابلیس نے جا کر حضرت سیدہ حوا سے یہ کہا تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام تم عبد الحارث رکھ دو تو تمہارے بچے کو بڑی طمانت ملے گی, تمہیں بڑی طمانت ملے گی, یہ روایت ہمارے یعنی اہل اسلام کے درمیان مردود ہے اور قابل رد ہے, کسی صورت کے اندر اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ہاں بعض مفسر جو ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے کے اندر کئی روایات ایسی بھی نقل کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں جو طبقہ محققین کا ہے یا علم کلام کا ہے، جو ہر چیز پر اور بالخصوص عقائد و نظریات کے پہلو پر نظر رکھتے ہیں، وہ فوراً اس پر گویا کہ تنقید کرتے ہیں اور اس کی صحیح وضاحت کو واضح کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ایسی نہیں، یہ ایسی ہے. جس طرح کہ تفسیر روح البیان ہے، اس میں ایسی کئی روایت ملتی ہے، یا نزهة المجالس. ہمارے بعض علماء نے تو ان کتابوں کو پڑھنے منع کیا. تفسیر روح البیان کے اندر کم چیزیں ایسی ہیں، لیکن پھر بھی اس کا اعتبار پڑھنے کے حوالے سے لیا گیا ہے، اور کیونکہ وہ خود ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ آگے چل کر اس کا رد کر دیتے ہیں اور اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اگر کوئی روایت لیتے ہیں تو جس طرح میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں انہی کی برکت سے، تو اسی طرح صاحب علامہ اسماعیل حقی ہوں یا دیگر ہوں، وہ جب ایسی روایت لیتے ہیں تو اس کے سقم کو، اس کی کمزوری کو واضح کر دیتے ہیں. لیکن نزهة المجالس، یہ وعظ و نصیحت کی جو کتابیں ہوتی ہیں، تو یہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی مستند عالم کے پڑھنا جائز نہیں ہے. مالاکہ نزهة المجالس ایک مستند عالم نے لکھی ہے، لیکن یہ روایت کے اندر اتنی موضوعات روایات ہیں اور ایسی گڑبڑ شامل کر دی گئی ہے، اس لیے اکثر علماء نے ذکر کیا کہ نزهة المجالس کو براہ راست پڑھنے سے اجتناب کیا جائے. ہاں اگر پڑھنا ہے تو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھیں، تاکہ وہ بتائے کہ یہ کتاب اس روایت کا کیا اعتبار ہے اور اس روایت کا کیا اعتبار ہے. اب جب میں نے اس واقعے کو آپ کے ذکر سیمن میں ذکر کر دیا، تو یہاں پر ایک ضروری بات سماعت فرمائیے. اسرائیلی روایات جو میں نے آپ کو بتا دیا کس کو کہتے ہیں، اور اس آیات کے اندر اسرائیلی روایات کا کیا اعتبار، یہ بھی میں نے آپ کو پیش کر دیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ محدث ابن جوزی جو تھے، وہ اس مسئلے میں بڑے متشدد تھے. ان روایت کو پکڑنا، کھنگالنا، تحقیق کرنا، اس کی تفتیش کرنا، لیکن اس میں بڑے شدت بھی کر جاتے تھے. اس لیے محدث ابن جوزی نے امام بخاری کا بھی تعقب کر دیا، اور بعض روایت پر تنقید کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے اپنے دور کے اندر پھر امام ابن جوزی کی جہاں پر غلو تھا اس کو متعین کیا، اور اللیالی المصنوعہ فی احادیث الموضوعہ، آپ کی ایک بڑی مستند کتاب ہے احادیث موضوعہ پر، من گھڑت باتوں کے اوپر، یعنی وہ من گھڑت باتیں جو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس طرح وہ کتاب ہے. اور آپ نے اس کا تعقب کر کے بتایا کہ محدث ابن جوزی نے یہ بات ٹھیک کی ہے اور اس بات پہ تھوڑی زیادتی کر دی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو اگر اس اینگل سے بھی لیا جائے تو پورا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس کے رخ کو متعین کیا ہے. اسی طرح اس حضرت علامہ سیوطی کے بعد حضرت ملا علی قاری علیہ رحمات نے موضوعات الکبریٰ یا موضوعات کبیر، دونوں نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، وہ کتاب آپ نے نقل فرمائی، اور اس میں ساری من گھڑت حدیثیں، یعنی من گھڑت حدیثیں سے مراد جو من گھڑت باتیں حضور کی طرف منسوخ کی گئی تھی، اس کو لیا، اور جو اس میں واقعی میں صحیح روایات تھی اس کو لے کر آپ نے متعین کیا، اس کی دلائل پیش کی، جس میں بڑی مشہور روایت انگوٹھا چومنے کی روایت ہے. ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے جب اس روایت کو لیا تو اس کی ساری تحقیق ذکر کرنے کے بعد آپ نے اس کے صحت کا بھی دعویٰ کیا کہ ہاں یہ روایت سند کے اندر ضعیف ہے لیکن عمل کے اندر معتبر ہے، اور اپنی اس تحقیق کو ختم کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ میں نے حدیث پیش کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق انگوٹھوں کو چوما کرتے تھے، تو حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل انگلیوں کو اٹھانا اور چومنا صدیق اکبر سے ثابت ہے تو بس ہمارے لیے تحقیق کے لیے ہی بہت ہے. تو جس روایت کو وہ تائید دے سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں، جس طرح کہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی. اس لیے علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے جب، کیونکہ فقہ کی کتاب ہے، تو علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے کتاب الاذان کا باب باندھا، تو کتاب الاذان میں اذان میں کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کلمات ہوتے ہیں، مؤذن کو کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیا چیزیں اس میں مکروہات ہیں، تو ساتھ ہی میں علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے ایک باب باندھا استحباب کا کہ اذان میں وہ کیا چیزیں ہیں جس کو کر لیا جائے تو ثواب دوگانا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، مستحب ہے. تو اس کے اندر ایک چیز یہ شمار فرمائی کہ جب مؤذن اشہد ان محمدن عبدہ رسول، اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کہے، تو فرمایا کہ اس وقت پہلی دفعہ کہنے پر اگر کوئی انگوٹھا چومے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے، اور دوسری دفعہ کہے تب بھی وہ چومے تو اس کے لیے مستحب ہے. اور بعض روایت یہ نقل فرمائی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو صفحہ محشر کے اندر میں اسے تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. تو یہ محدثین کا کام ہوتا ہے کہ اگر ایک الزام سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو اس کا وہ رد کرتے ہیں. لیکن ایک بڑی گپ ہوئی فتاوی امدادیہ میں، مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا کہ جناب یہ روایت جو ہے وہ محدثین نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس پر میں طالب علم اور پوری دنیا سن رہی ہے، میں ان سے کہوں گا اگر علم سے آپ کو مس ہے اور آپ علم سے ذوق رکھتے ہیں تو امام احمد رضا کی ایک بنیادی کتاب ہے، اور جو انگوٹھا چومنے کے مسئلے پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی اعتراض کے جواب میں لکھی ہے کہ اگر کسی روایت کو صحیح نہ کہا جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ روایت من گھڑت ہو گئی ہے، اس لیے کہ صحیح کے بعد حسن کا درجہ ہے، حسن کے بعد حسن لغیری کا درجہ ہے، اور اس میں پھر ضعیف ہے، اور ضعیف اعمال میں معتبر ہوتی ہے، اور ضعیف میں سب سے نچلا درجہ موضوع ہے جو قابل رد ہوتی ہے. لیکن اگر ایسی روایات جس سے اسلام کی دین و عزت ثابت ہوتی ہو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہ بھی ہو، تو اس پر اگر نیک نیتی سے عمل کیا جائے تو اسے اجر ضرور ملے گا. تو یہ رسالہ فتاوی رضویہ شریف پرانی جو ہے اس کے اندر دوسری جلد کے اندر موجود ہے، اور نئی جلد میں پانچویں جلد کے اندر موجود ہے. میں کہتا ہوں وہاں پر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں امام سیوطی کی نظر وہاں پر نہیں پہنچتی ہے جہاں امام احمد رضا کی نظر پہنچتی ہے. یعنی یہ انہی بزرگوں کا فیض ہے، یہ انہی بزرگوں کا فیض ہے جو آگے بڑھ کر آ رہا ہے اور دور کے حساب سے اس میں ترقی ہو رہی ہے. جہاں پر امام سیوطی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور معاملات کا دفاع، جیسے سرکار کے والدین کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس پر ابن تیمیہ نے سختی کی، ان تمام احادیث کو قابل رد قرار دیا، موضوع قرار دیا، تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ کا محکمہ کیا اور بڑا زبردست محاسبہ کیا، ابن جوزی کا بھی اور ابن تیمیہ کے بھی، اور آپ نے 9 رسالے سرکار کے والدین کے ایمان پر تحریر فرمائے. اور جو جو اعتراض ابن تیمیہ نے حدیث کے حوالے سے کی تھی وہی باتیں بخاری سے ثابت کی ہے کہ یہ ان راویوں پر بھی ہے. لیکن آپ بخاری سے آپ حدیثیں لیتے ہیں، لیکن جب یہی بات حضور کے والدین کے ایمان کے والے راوی پر آ جائے تو آپ رد کر دیتے ہیں. تو یہ تعصب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ امام سیوطی علیہ الرحمٰن نے ایک بہت بڑی خدمت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے حوالے سے پیش کی ہے. آخری بات میں یہاں پر جو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، ورنہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، میں چند حوالے مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتا. اسرائیلی روایات قبول کرنے کے میرے دوست کو تین طریقے ہوتے ہیں. ایک وہ اسرائیلی روایات جو ہمارے پاس آ جائے اور قرآن اور حدیث اس کے مضمون کی تائید کر رہی ہو، تو وہ اسرائیلی روایت ہم لیں گے. لیکن ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کو رلانے کے لیے کہیں یا اللہ تو زمین پر آ جا، میں تیرے سر پر تیل ڈال دوں، میں تیرے پاؤں دبا لوں، تو کہاں پر ہے، تو آتا نہیں ہے. ہم نے کہا جناب یہ تبلیغی جماعتوں کے اجتماع میں باتیں ہوں گی، ایسی ہوں گی. کہنے کا جی وہ حضرت موسیٰ کے خادم نے تو بھی کی تھی، تو حضرت موسیٰ نے جب کہا تو اللہ نے منع فرمایا. ہم نے کہا یہی تو من گھڑت روایت ہے جس کو بیان کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، جس سے جسمانیت کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین کے جسم و جسمانیت کے اللہ کی تعریف کے لیے اور کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں من گھڑت یہ باتیں پیش کی جائے کہ یا اللہ تو زمین پر آ، میں تیرے سر پر تیل ڈالوں. تو اگر یہ کسی روایت کے اندر آئے گا بھی تو یہ اللہ رب العالمین کو اس عقیدہ توحید اور بندوں اور بندوں سے مثل ہر شے سے مبرہ ہونے والے اس صحیح عقیدے سے متصادم ہونے کی وجہ سے قابل رد قرار پائے گا. تو اگر اسرائیلی روایت ایسی ہے کہ جس کو قرآن و سنت تائید کرتی ہے تو قبول کیا جائے گا، یا اسرائیلی روایت ایسی ہے کہ جس کی تشریح اور تفسیر کے اندر اور جس کی تحقیق کے اندر، یعنی اس کے جھوٹ ہونے پر یا اس کے سچ ہونے کے اشارے قرآن و سنت کے اندر ملے، تو جس پہلو کو چھوڑنا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، جس کو لینا ہو اس کو لے لیا جائے. یہ روایت کا دوسرا طریقہ یہ آنے والے درس میں پیش کروں گا. اور تیسرا درجہ اس کے اندر یہ ہے کہ جس روایت کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو کہ جناب یہ کیا ہے، تو اس کو پھر جس ذات کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ان ذوات مقدسہ کے اصول کی طرف لایا جائے کہ یہ نبیوں کے لیے ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، یہ خدا کے لیے ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. جس طرح یہ مثال کہ یا اللہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور جا رہے تھے تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں تو زمین پر ہوتا تو میں تجھے تیرے پاؤں دباتا، میں تجھے گھی پیش کرتا، لسی پیش کرتا، اپنے ہاتھوں سے تیرے بال میں بناتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر گئے اس کو ڈانٹا پہلے کہ ایسا نہ کو، اللہ کو ایسا نہیں کہا جاتا. تو اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ سے کہا کہ تو نے کیوں روکا اس کو، وہ میری محبت میں کہہ رہا تھا. تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. حضرت موسیٰ نے جو روکا ہے، پہلی بات تو یہ روایت ہی من گھڑت ہے، یہ اسلام کے نزدیک قابل قبول نہیں، اس سے جسمانیت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو کسی شے کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی. اور حضرت موسیٰ نے تو روکنا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس کو روکیں گے نہیں تو اس کو پتا کیسے چلے گا؟ یہ کہنا کہ موسیٰ تو نے کیوں روکا، ارے روکا اس لیے کہ اس کو پتا چلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے کس کو ہے. اگر وہ اللہ رب العالمین کی توحید کے تقاضوں کو نہیں جانتا تو نبی اس کو تبلیغ تو کرے گا نہ کہ ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، اور اس پر حضرت موسیٰ کو ڈانٹ پلائی جائے کہ تو نے کیوں کہا، مجھے حالت اندھیرے میں پڑا ہے تو پڑے رہے. تو یہ من گھڑت باتیں ہیں. اسرائیلی یہ روایات شرن قابل قبول نہیں. ہاں وہ احادیث جو خود حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعات کو ذکر فرمایا، جس طرح کہ حضرت جریج کا واقعہ ہے، یا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 قتل بھی اس نے کر دیے، وہ واقعات جو حضور کی زبان سے ثابت ہے یا صحیح سند سے ثابت ہے، یا ایسی اسرائیلی روایات ہیں جو قرآن و سنت اور جس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا اللہ رب العالمین کے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں، تو حضرات انبیاء کرام کی شخصیت کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، ان کے قبول کرنے میں حضرت انبیاء کرام کی عصمت اور ان کے مقام کی اگر توہین لاحق نہیں ہوتی ہے تو ایسی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے، صحابہ کرام یہ عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمیں دینی روایات کو قبول کرنے کے اندر علماء کے ساتھ اس کا مشورہ اور اس کا تعلق اور ان کی نصیحتوں کو مقدم رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ آیت کریمہ کیونکہ آیت نمبر 193 تک ہے، اس میں اکثر لوگوں کو خدشہ لگتا ہے کہ حضرت آدم نے یہ کیا کیا، تو یہ من غلط روایت ہے، جھوٹ بات ہے، ایسا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شرک سے پاک ہیں، سیدہ ہوا شرک سے پاک ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ کفار مکہ کی جانب کسی خاص تناظر کے اندر اشارہ کر رہی ہے، یہ مستقل حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔